قرى ظاهرة قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. یہ سورہ سبا کی 18 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے سبا والوں اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکتیں اتاری ہے ایسی بستیاں بسا رکھی تھی جو دور سے نظر آتی تھی اور ان میں سفر کو نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان رات ہو یا دن امن اور اطمینان کے ساتھ سفر کرو. گزشتہ مجلس کے اندر واقعہ ہو رہا تھا قوم سبا کے متعلق. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی بڑی اپنی نعمتوں سے نوازا تھا. اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت یہ تھی کہ سبا یعنی یمن سے لے کر کے ملک شام سیریا جانے کے لیے ایک بہت بڑا راستہ تھا. یعنی یوں کہنا چاہیے کہ انٹرنیشنل ہائی وے تھا. اور اس زمانے کے اندر ایسے بڑے بڑے راستے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. جیسے آج کے زمانے کے اندر بھی یہ راستے اللہ کی بڑی نعمت ہے. پہلے کچے راستے ہوتے تھے، پختہ اور پکے راستے ہو گئے. پہلے تنگ راستے ہوتے تھے، اب چوڑے راستے ہو گئے. تو اچھے راستے کا ملنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. تو سبا والوں کا جو وطن تھا وہاں سے لے کر ملک شام جانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہترین راستہ بنا ہوا تھا. اور وہ زمانہ آج سے ہزاروں سینکڑوں برس پہلے کا. اس زمانے کے اندر ہائی وے کے اوپر آج کی طرح ریسٹورنٹ بھی نہیں ہوتی تھی، ہوٹلیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، اور جنگلوں سے گزر کے جانا پڑتا تھا. چوروں کا خطرہ، ڈاکوؤں کا خطرہ، آدمی کو کب لوٹ لیا جائے کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر ساتھ میں آدمی سفر کرے گا تو کھانا کہاں کھائے گا، رات کو کہاں ٹھہرے گا. اس لیے کہ آج کے زمانے کی طرح تیز چلنے والی گاڑیاں نہیں تھیں، وہ تو پیدل چلو یا اونٹ گھوڑے گدھے کھچر پر بیٹھ کر کے سفر کرو. تو 8 دن 15 دن ایک ایک مہینہ سفر کے اندر لگ جاتا تھا، کبھی 2-2 مہینے سفر میں لگ جاتے تھے. اب اتنے لمبے چوڑے سفر اور اس سفر کے اندر کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے کوئی انتظام نہ ہو تو آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ نعمت بھی عطا فرمائی تھی کہ سبا یمن سے ملک شام جانے کے راستے پر اللہ نے تھوڑے 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 فاصلے کے اوپر گاؤں بسائے تھے. یہ راستہ ہی ایسا تھا کہ تھوڑے کلومیٹر چلو ایک شہر آ جائے، پھر تھوڑے کلومیٹر چلو ایک دوسرا شہر آ جائے، پھر تھوڑے آگے چلو پھر ایک شہر آ جائے، پھر آگے چلو ایک شہر آ جائے. تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر تھوڑے تھوڑے کلومیٹر پر ایک شہر اور ایک گاؤں آ جاتا تھا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ بڑے امن سے اطمینان کے ساتھ راستے کے اوپر چلو, چوروں کا خطرہ نہیں, گنڈوں کا خطرہ نہیں, چونکہ بیچ میں شہر آتے ہیں. ہر چند قدم چلے, تھوڑا سا چلے کہ گاؤں آ گیا. اسی لیے چور گنڈے لوٹوروں کا کوئی خطرہ نہیں تھا. دوسری بات یہ تھی کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گاؤں آتے تھے, اسی لیے جہاں آرام کرنے کے لیے رکنا ہو رک جاؤ, جہاں کھانا کھانا ہو وہاں کھانا کھا لو, جہاں رات گزارنا ہو وہاں رات گزار لو. بالکل سہولت والا راستہ. اور عجیب بات یہ تھی کہ لوگ صبح سویرے روانہ ہوتے تو دوپہر تک میں ایک شہر میں پہنچ جاتے, وہاں جا کے دوپہر کا کھانا کھاتے, آرام کرتے, پھر چلتے تو شام تک میں دوسرے شہر میں پہنچ جاتے, وہاں جا کے کھانا کھاتے, آرام کرتے, پھر آگے چلتے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا, اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت تھی, اتنا بہترین راستہ اللہ نے عطا فرمایا, اور وہ بھی کہاں جانے کے لیے, ملک شام جانے کے لیے. یہ آیت میں ملک شام کا لفظ نہیں ہے, اللہ نے یوں فرمایا کہ اس شہر میں جانے کے لیے جس میں ہم نے برکت رکھی تھی, اور برکت والا شہر یعنی ملک شام جس کو ہم سیریا کہتے ہیں. قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی ہے, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اس آیت میں بھی برکت والی بستی سے مراد ہے ملک شام. یہ جو ملک شام ہے بہت برکت والا یہ علاقہ ہے, دینی برکت بھی ہے اور دنیاوی برکت بھی. دنیاوی برکت تو سمجھ میں آتی ہے, آنکھوں سے نظر آتی ہے, وہاں بہترین پھل ہوتے ہیں, بڑی بڑی قیمتی عمدہ قسم کی باڑیاں ہیں, اور بہت خوبصورت علاقہ ہے پورا ملک شام. اور دینی اور روحانی برکت یہ کہ وہاں اللہ کے ہزاروں نبیوں کی قبر ہے, پیغمبروں کی قبر ہے, اور زیادہ تر اللہ کے نبی اسی علاقے میں آئے. یہ ملک شام کے علاقے کے اندر وہی مسجد اقصی ہے, بیت المقدس ہے, یہ پورا علاقہ, انبیاء وہاں پیدا ہوئے, اللہ کے نبیوں کی قبریں وہاں بنی, اور بعد میں بہت سارے صحابہ کی قبر بھی وہاں بنی. تو پورا علاقہ دینی برکت بھی ہے اور دنیاوی برکت بھی ہے ملک شام کے اندر. اب لوگ وہاں جا رہے ہیں تجارت کے لیے, کاروبار کے لیے, سبا سے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین راستہ بنایا, اور یوں کہا کہ تم رات میں بھی سفر کرو, دن میں بھی سفر کرو, اور تم کو کوئی خطرہ اور تکلیف نہیں ہوگی. اب جب اللہ اتنا اچھا راستہ عطا فرمائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے. لیکن اس سبا کے لوگوں کو مستی سوجی, ہر ایک انسان کو نعمت ہضم نہیں ہوتی ہے, انسان کا مزاج ہے, انسان کی کچھ فطرت ہے کہ اللہ نعمت دیتے ہیں تو وہ نعمت ان کو ہضم نہیں ہوتی ہے. تو یہ سبا والوں کو بھی کچھ ایسی مستی اور شرارت سوجی, اور انہوں نے اللہ تعالی کے سامنے ایک دعا کی. کیا دعا کی؟ فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اس پر وہ لوگ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، اے رب، ہمارے سفر کی منزلوں کے درمیان میں دور دور کے فاصلے پیدا کر دے. اور اس طرح انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا. کیسے دیوانے لوگ کہنے لگے کہ یہ کوئی سفر ہے کہ جس میں راحت ہی راحت ہو، آرام ہی آرام ہو، مزے ہی مزے ہو، کوئی تکلیف ہی نہ ہو. کہا سفر تو کس کو کہتے ہیں؟ کہا چلتے چلتے آدمی تھک بھی جاوے اس کو سفر کہتے ہیں، تھکن لگے. ارے یہ تھکن ہی نہیں لگتی، ایسا کوئی سفر ہوتا ہے؟ ارے اس میں تو بھوک ہی نہیں لگتی، تھوڑا چلتے ہیں کوئی بستی آ جاتی ہے، گاؤں آ جاتا ہے، وہاں کھانا ملتا ہے. کہا جی سفر میں بھوک نہ لگے وہ کوئی سفر ہے؟ کہا اس میں تو کوئی پیاس بھی نہیں لگتی، اس لیے کہ ہر جگہ پانی کا انتظام ہے. کہا سفر تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی چلتے چلتے تھوڑا تھک بھی جاوے، بھوک بھی لگے، پیاس بھی لگے، اور چوروں کا ڈاکوؤں کا ڈر بھی ہو کہ بھائی کیا کر رہے ہو. تو کہا رات کو چوکی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ چوروں کا ڈر ہے. کہا سفر تو ایسا کچھ تکلیف والا ہونا چاہیے، یہ آرام والے سفر کے اندر مزہ نہیں آتا. یہ انسان کی فطرت ہے کہ نعمت اس کو جلدی ہضم نہیں ہوتی. بنو اسرائیل نے بھی ایسا کیا تھا، اللہ تعالیٰ روز ٹائم ٹو ٹائم کھانا دے رہے ہیں تیار، اور وہ بھی ٹاپ کوالٹی کا بہترین. من اور سلوا، یہ من کیا چیز تھی؟ من کو پسند آئے ایسی چیز تھی. یہ میٹھا میٹھا شہد جیسا سفید سفید یہ درخت کے اوپر لگتا تھا، ایک دم میٹھا سفید اور ٹھنڈا، پیے تو پیاس بجھ جاوے، اور کچھ کرنے کا نہیں. جیسے درختوں کے اوپر گوند ہوتا ہے، گندر لگتا ہے، اس طرح یہ من یہ درختوں کے اوپر لگتا تھا، اس کو لینے کا، پی لینے کا، کھا لینے کا. اور سلوا پرندے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے تیتر بٹیر اولی جیسے، کا ان کو جا کے ہاتھ لگاؤ وہ بھون کے ہاتھ میں آ جاتے تھے کھا لینے کے، اور پکڑنے جانے کی محنت بھی نہیں. بنی اسرائیل جہاں رہتے تھے وہاں ان کے خیموں کے پاس ہزاروں کی تعداد میں وہ پرندے آ کے بیٹھتے تھے، اڑتے بھی نہیں تھے. پکڑو، لے لو، کھا لو. اب کتنی بہترین روزی اللہ نے عطا فرمائی، پرندے ہیں، بھنے ہوئے ہیں، پکڑنا نہیں پڑتا، وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، میٹھا میٹھا درخت سے رس نکلتا ہے، اس کو پی لو. اللہ نے فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو روزی تم کو دی کھاؤ، ہمارا شکر ادا کرو. تو بہت دن تو انہوں نے کھایا، پھر اللہ کو کیا کہنے لگے کہ اللہ یہ نان ویج کھاتے کھاتے ہماری طبیعت بھر گئی ہے، اب کتنے پرندے کھاوے، کتنا یہ میٹھا میٹھا پیوے، اب کوئی ویجیٹیرین آئٹم بھی ہونی چاہیے. اللہ سے دعا کی باقاعدہ انہوں نے، اور اللہ تعالی سے کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ موسیٰ آپ اللہ تعالی سے کہو کہ ہمارے لیے کوئی سبزی بھاجی پالا وغیرہ ہمارے لیے آوے. کیا؟ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کا کچھ ککڑی آوے. بقل سبزی کو کہتے ہیں، سبزی آوے. مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا، لہسن آوے، प्याज आवे, दाल आवे, का ऐसा कुछ खाना आवे, अब तो कुछ वेजिटेरियन आइटम आनी चाहिए। अल्लाह ताला से कहो ये मूसा। मूसा अलैहि सलाम ने कहा, अरे अकलमंदो, अतस्तबदिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, का इतनी बेहतरीन आइटम अल्लाह घर बैठे खिला रहे और तुम ये मांगते हो, प्याज सब्जी तरकारी ये मांगते हो, शर्म नहीं आती तुमको मांगते? एक अच्छी नेमत अल्लाह दे रहे हैं, उसको छोड़ करके घटिया नेमत मांगते हो? समझाया हजरत मूसा अलैहि सलाम ने, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। ये इंसान की फितरत, यही हाल हुआ ये सबा वालों का। अल्लाह ने इतना शानदार हाईवे दिया है, बेहतरीन रोड दिया है, रोड पर कदम कदम जो है खाने का, पीने का, राहत का, आराम का इंतजाम है, का वो नहीं, तकलीफ वाला सफर चाहिए, मशक्कत वाला सफर चाहिए। ऐसी दुआ इन लोगों ने की। चुनांचे अल्लाह सुबहानहु व ताला की जब इस नेमत की नाशुकरी की तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बहुत अच्छा, जब तुमको ऐसा चाहिए तो हम तुमको बिल्कुल खत्म ही कर देते हैं, तुम्हारा किस्सा ही खत्म। तुम्हारा शहर भी नहीं रेवे, तुम्हारा हाईवे भी नहीं रेवे, और हाईवे पर राहत और आराम भी नहीं रेवे, हम तुम्हारी पूरी कौम को खत्म कर देते हैं। हमारी नेमत की नाशुकरी करते हैं। चुनांचे जब अजाब आने वाला था अल्लाह ताला का, तो वहां एक ज्योतिष रहता था, नुजूमी, उसकी बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत जायदाद थी। उसको अंदाजा हो गया कि अब अजाब आएगा सैलाब का, और उनकी मजहबी किताबों में लिखा भी हुआ था कि इस बस्तियों को अल्लाह चूहों के जरिए से खत्म करेंगे। अब उस ज्योतिष ने देखा कि चूहे लग गए और अब अजाब आने वाला है, तबाही आने वाली है, तो कहा क्या करूं मैं, अपनी प्रॉपर्टी और जायदाद छोड़ के जाऊं कैसे? इसलिए कि अजाब से बचने के लिए भागना भी जरूरी, और भाग जाऊं तो ये मेरी प्रॉपर्टी का क्या? तो उसने एक ढोंग खेला। देखो कितना खतरनाक खेल खेला उसने, कैसा गरज परस्त आदमी। उसने अपने बेटे को कहा कि कल मैं पब्लिक के बीच में तुझे बुरा भला कहूंगा, गालियां दूंगा, तो तू भी मुझे पब्लिक के बीच में गालियां देना, मैं तुझे गालियां दूंगा, तू मुझे गाली देना, और मैं तुझे तमाचा मारूंगा, तू भी मुझे तमाचा मारना। वो बेटा कहता है अपने बाप से कि अब्बा जान कहीं ऐसा होगा क्या, आप बड़े हैं, आप मेरे बाप हैं, आप गाली देवे मैं तो सुनूंगा, मैं थोड़ा ही गाली का जवाब गाली से दूंगा, आप बाप है मेरे, आप मुझे तमाचा मारे तो मैं बेटा हूं मार खा लूंगा, मैं ये थोड़ा ही करूंगा कि सबके बीच में आपको मैं तमाचा मारू, ये नहीं हो सकेगा। तो उसने कहा नहीं, तुझे ये करना ही पड़ेगा। वो जादूगर ने अपने बेटे को ऑर्डर दिया, कहा इसमें एक बहुत खानगी काम है, तू नहीं समझता है, बस तू इतना करना है। अब दूसरे दिन सुबह हुई तो पब्लिक के बीच में, जहां शहर के सब लोग जमा होते हो, ऐसी जगह पर जाकर उसने अपने बेटे के साथ कुछ बहस चालू की, और उसने अपने बेटे को डांटना चालू किया, गाली देना चालू किया। तो बेटे ने भी बाप को गाली देना शुरू किया, फिर गुस्से में आकर बेटे ने बाप को एक तमाचा मारा, बाप ने बेटे को तमाचा मारा, तो बेटे ने भी जवाब में बाप को तमाचा मार दिया। अब सब जगह शोर हो गया, कैसा बाप कैसा बेटा, कि बेटा अपने बाप को मार रहा है, बेटा अपने बाप को गालियां दे रहा है, शोर हो गया। तो उस पर उस जादूगर ने लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे शहर सभा में रहना नहीं चाहता, तुम्हारे शहर के अंदर जो है ऐसी मनहूसत है कि बेटा बाप के सामने बोलता है, یہ تمہارے شہر کی نوزت ہے کہ دیکھو بیٹا باپ کو مار رہا ہے, بیٹا باپ کے سامنے بولتا ہے مجھے ایسے شہر میں نہیں رہنا ہے, میں تو یہ شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. تو لوگوں نے کہا اچھا بھائی آپ اگر جانا چاہتے تو آپ کی زمین مکان باڑیاں سب بیچ دو ہم کو, ہم خرید لیں گے. تو سب نے خرید لی اور اس نے سب سے پیسے بٹور لیے. جب پوری قیمت مل گئی تب وہ جادوگر دھیرے سے بولا کہ میرے پاس جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں لکھا ہے کہ ہماری اس پورے شہر میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے, اس لیے اپنی پراپرٹی کے پیسے کھڑے کرنے کے لیے میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ ڈھونگ کھیلا تھا, باقی اور کوئی بات نہیں تھی. اب کیسا غرض پرست آدمی ہو. پھر اس نے کہا کہ دیکھو اب تو اللہ کا عذاب آنا ہی آنا ہے, جس کو اپنے آپ کو بچانا ہو تو جاؤ نکل جاؤ, کوئی ملک شام چلے جاؤ, کوئی عمان چلے جاؤ, کوئی مدینہ کی طرف نکل جاؤ. سب قبیلے کے لوگ نکل گئے, کچھ لوگ وہاں باقی رہ گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ختم کیا, فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق, اور انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا جس کے نتیجے میں ہم نے ان کو کہانی اور افسانہ بنا دیا, اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل ادھر ادھر تیتر بیتر کر دیا. اس واقعے میں جو آدمی صبر اور شکر کا عادت رکھتا ہو اس کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا شاندار ملک, اتنا خوبصورت علاقہ, لیکن جب انہوں نے ایک کے بعد ایک ہماری نعمتوں کی ناشکری کی تو ہم نے ان کے شہر کو تباہ اور برباد کر دیا, ہزاروں انسانوں کو پانی کے سیلاب میں موت دے دی اللہ نے ڈیم توڑ کر کے, اور بہت سے لوگوں کو ادھر ادھر دور دراز بھیج دیا, غرض ان کا پورا ملک ختم ہو گیا اور صرف کہانی بن کے رہ گئے. آج دنیا میں بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جو آج سے 100-200 برس پہلے وہ شہر تھا, لیکن آج وہ شہر تلاش کرو آپ کو ملے گا نہیں. کیا ہوا؟ تو کہا وہ شہر ختم ہو گیا, اب اس کی کہانی باقی رہ گئی. جیسے بابل شہر, یہ بابل تمباکو کا نام ہے, وہ اصل ایک شہر کا نام ہے. کسی زمانے کے اندر ایک بہت بڑا شہر تھا اور ڈیولپ شہر تھا, قرآن میں اس کا ذکر ہے, وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, بہت اچھا شہر تھا. وہاں اللہ نے دو فرشتے بھی اتارے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. لیکن آج بابل نام کا کوئی شہر دنیا میں باقی نہیں, ختم ہو گیا, تباہ ہو گیا. ایسے کئی شہر ہیں دنیا میں جو کسی زمانے کے اندر تھے اور اب وہ شہر زمین کے اوپر باقی نہیں رہے. اس میں سے ایک یہ سبا شہر بھی ہے. کسی زمانے میں یہ شہر تھا, اتنی شاندار باڑیاں تھیں, ڈیم تھے, پھل فروٹ میوے تھے, لیکن جب وہاں کے لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے پورے شہر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اور دیکھو جن علاقوں میں زلزلے آتے ہیں دھرتی کم ہوتے ہیں, ان میں سے بہت سے گاؤں اس طرح ایسے ہلاک ہوتے ہیں کہ پھر گورنمنٹ وہاں دوسرا شہر بساتی ہی نہیں ہے. اس پورے شہر کے بچے کچے لوگوں کو ہٹا کے دوسری جگہ لے جا کے آباد کر دیتے ہیں. پرانا شہر کا ختم, خلاص ہو گیا. یہاں قریب کے اندر ملوا ایک جو ہے بہت اچھا شہر تھا, گاؤں تھا, تین مسجد, ایک دارالعلوم, اور اتنا اچھا دارالعلوم. ایک مرتبہ میں خود گیا تھا وہاں بیان کرنے کے لیے جلسے کے اندر. اب اللہ کی قدرت دیکھو, ابھی 5-6 سال پہلے ایسا سیلاب اچانک آیا ہم خیال نہیں کر سکتے کہ اس گاؤں کے اندر کبھی سیلاب آوے لیکن اچانک آیا راتوں رات، اور ایسا خطرناک سیلاب آیا کہ پورا گاؤں پانی کے اندر ڈوب کر کے ختم. مسجد کے مینارے کا اوپر والا حصہ ذرا ذرا نظر آتا تھا، اب سوچو کتنا سیلاب آیا ہوگا. اور ایسا سیلاب کہ وہ پانی نکلا ہی نہیں، پھر وہ پورا گاؤں جو ہے تالاب بن گیا، زبردست تالاب. میں نے خود آنکھوں سے جا کے دیکھا، گورنمنٹ نے بہت محنت کی، کچھ نہیں. اور ہمارے ایک مخلص دوست وہاں کے مولانا، ان کی فیملی کے 24 آدمی فوراً انتقال کر گئے پانی میں ڈوب کر کے. مدرسہ بھی ختم، مسجدیں بھی پانی میں ڈوب گئی. ایسے حالات ہوتے ہیں، اللہ ایسے عذاب سے ہماری ہمارے شہروں کی حفاظت فرمائے کہ پورے پورے شہر اتہاس کے صفوں میں کہانی بن جاتے ہیں، زمین پر باقی نہیں رہتے. پھر جو کچھ لوگ بچے کچے رہتے ہیں تو پھر سرکار نے دوسری جگہ دی کہ یہاں آپ تمہاری مسجد بناؤ، یہاں نیا مدرسہ بناؤ، یہاں نئے گھر بناؤ، دور لے جا کر بچے کچے لوگوں کو سر گورنمنٹ نے آباد کیا، وہ شہر بالکل ختم. ایسے حالات بھی ہوتے ہیں. تو اس سبا کی آبادی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عذاب میں اسی طرح تباہ و برباد کیا. اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہم لوگ نصیحت حاصل کریں اور اللہ کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچا لیں. دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں، غلطی ہماری ہے، اور اس غلطی کو ہم دوسرے کے اوپر ڈال لیتے ہیں. جب کبھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں ہم فوراً کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہم کو بہت گمراہ کرتا ہے، گناہ ہم کریں گے مزے لے کر کے، اللہ کی نافرمانی ہم کریں گے، برائیاں ہم کریں گے، لیکن بدنام کریں گے فوراً اٹھا کر کے شیطان کو کہ یہ شیطان نے کروا دیا. حالانکہ شیطان کی طاقت کتنی، شیطان کیا کر سکتا ہے، اللہ آگے والی آیت میں ہم کو سمجھاتے ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. اور واقعتاً ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنے خیال کو درست پایا، چنانچہ یہ لوگ شیطان کے پیچھے چل پڑے. ہاں جو مومن لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، وہ شیطان کے پیچھے چلنے سے بچے رہے اور شیطان کو ان کے اوپر کوئی قبضہ نہیں. ہاں اس کو صرف بہکانے کی صلاحیت دی رکھی ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو آخرت کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے، اور پروردگار اللہ ہر چیز کے اوپر نگرانی رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم کو حقیقت سمجھا دی کہ شیطان کی طاقت کتنی. دیکھو یاد رکھو، شیطان کے پاس صرف ایک طاقت ہے اور کوئی نہیں، کہ وہ انسان کے دل کے اندر گناہ کے کام کا وسوسہ ڈالتا ہے. انسان کے دل کے اندر گناہ کے کام کا خیال لاتا ہے، وسوسہ لاتا ہے، بس یہ اتنی اس کی طاقت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس آیت میں صاف لفظوں میں اللہ نے فرما دیا کہ شیطان کو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ تم کو پکڑ करके गुनाह के अंदर ले जावे, हाथ पकड़ के जबरदस्ती मार के नीचा हो तो भी तुमको बुरी जगह पर ले जावे, ये शैतान में ताकत है ही नहीं। क्या तुम नहीं चाहते गुनाह करना, लेकिन शैतान ने आके मार मार के गुनाह कराया, ऐसा कभी नहीं होता। तुम गलत रास्ते पे जाना नहीं चाहते थे, ऐसा होता ही नहीं कि शैतान खींच खींच के ले जावे तुमको गलत रास्ते पर। शैतान को एक ताकत, वो दिल में गुनाह का ख्याल लाता है, इतनी अल्लाह ने उसको ताकत दी है। अब हमारे अंदर पावर होना चाहिए ईमान का कि शैतान जो गुनाह का ख्याल डालता है, गुनाह का वसवसा डालता है, तो हम उसकी बात पे अमल करें या उसकी बात को ठुकरा देवे, ये हमारे अंदर ईमानी पावर होना चाहिए। ईमान मजबूत होगा तो शैतान कहेगा कि चलो गुनाह करने, हम कहेंगे कि नहीं जाना, हमको तो मस्जिद में जाना है। ईमान अल्लाह पर मजबूत होगा तो शैतान कहेगा ये गलत चीज है, ये हराम चीज है, ये नहीं, ये मैं काम नहीं करूंगा। तो अगर अपना ईमान, अपना यकीन अल्लाह की जात पर मजबूत होगा तो हम शैतान जो गंदा ख्याल दिल में डालता है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। इसलिए कयामत के दिन कोई आदमी अल्लाह को ये नहीं कह सकेगा अल्लाह शैतान ले गया था, और शैतान ने तुमको मजबूर थोड़ा किया, शैतान किसी को पकड़ जकड़ के थोड़ा ही ले जाता है, नहीं। कुरान में एक जगह और अल्लाह ने बात एकदम खोल के बतला दी, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अल्लाह ने दो रास्ते रखे, एक हिदायत का, ईमान का, सिरात मुस्तकीम सही रास्ता, और एक गुमराही का, गुनाह का, बुराई का, गलती का, दो रास्ते अल्लाह ने रखे। और नबियों को भेजा वो हिदायत और ईमान का रास्ता लोगों को समझाते हैं, देखो ये रास्ते पे चलो जन्नत में पहुंचोगे, और अल्लाह ने शैतान को भेजा कि वो बतलाता है ये गुमराही के रास्ते पे चलो इसमें तुम्हारी कामयाबी है, वो ही नहीं कहता कि इसमें जहन्नम है इसमें कामयाबी है। ये दो रास्ते रख दिए, अब किसी पर जबरदस्ती नहीं कि जबरदस्ती नमाज पढ़ने जाओ, नहीं। गुनाह में भी जबरदस्ती नहीं कि जाओ गुनाह करने, कोई जबरदस्ती नहीं। कभी आपने देखा कि अजान हुई और फरिश्ते चाबुक लेके आए चलो नमाज पढ़ने, कभी देखा है ऐसा? रमजान आई और फरिश्ते तलवार लेके आए कि रोजे रखो वरना कत्ल कर देंगे, कभी ऐसा हुआ नहीं। ये दुनिया में किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं, नेकी का रास्ता भी खुल रहा है, गुनाह का रास्ता भी खुल रहा है, और अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया कहां जाना, नबी वाली मेहनत के रास्ते पे जाना, शैतान वाले रास्ते पर जाना। का जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया था तो पहले उनका पुतला बनाया था, तो शैतान तो बहुत पहले से पैदा हो चुका था, आदम अलैहिस्सलाम से भी बहुत पहले। तो शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पे हाथ मारा यूं करके, जैसे हम मटके पर हाथ मारते तो कैसी अंदर से आवाज निकलती है बजने की, तो उसने भी आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर हाथ मारा, अभी तो पुतला था, अल्लाह ने रूह नहीं डाली थी। उसने कहा कि ये आदम का पुतला बनाने में मिट्टी इस्तेमाल हुई है, पानी इस्तेमाल हुआ है, का इनकी जो औलाद होगी इंसान का मैं इनको बहका सकूंगा, इनको मैं गलत गलत वसवसे और गंदे गंदे ख्याल डाल करके उनको मैं गलत रास्ते के ऊपर ले जा सकूंगा, ये शैतान ने उस वक्त ख्याल किया था, एक अंदाजा लगाया था कि ये होगा। अल्लाह फरमाते हैं कि शैतान का ये ख्याल बिल्कुल सही निकला, जो उसने सोचा था इंसान के बारे में, कि आज दुनिया में देख लो कि अक्सर लोग, ज्यादा लोग ऐसे हैं जो शैतान के रास्ते पे चलते हैं और कम लोग हैं जो नबी के रास्ते पे चलते हैं। पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, تو شیطان نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا تھا، ایک اندازہ لگایا تھا. اللہ کہتے ہیں کہ صحیح نکلا آیت میں کہ شیطان نے جو سوچا تھا انسان کے بارے میں بالکل ٹھیک نکلا. اس لیے میرے دینی بھائیوں، اپنے ارادوں کو ذرا مضبوط رکھا کرو. اگر ہمارا ارادہ مضبوط ہوگا تو شیطان کے وسوسے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کچھ نہیں. دیکھو سورہ قلعوز برب الناس پر ذرا دھیان سے سوچو، کتنی زبردست بات اللہ نے فرمائی. قل اعوذ برب الناس، میں تمام لوگوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ سے پناہ مانگتا ہوں. الہ الناس، لوگوں کے معبود سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ کی تین صفت لائے، پھر کیا کہا، کس چیز سے تم کو مدد چاہیے، پناہ چاہیے؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. کہ یہ شیطان جو لوگوں کے دلوں میں گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے، اے اللہ تو اس کے گندے وسوسے سے ہماری حفاظت فرما. اس لیے کھلا اسے رب الناس اللہ نے سکھائے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ جب گندا وسوسہ آئے دل میں، گندا خیال آئے گناہ کا، برے کام کا، تو قل اعوذ برب الناس پڑھو اللہ تعالی کے سامنے، بار بار پڑھو. ایک دوسری دعا بھی قرآن ہی میں اللہ نے بتلائی، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اے اللہ، شیطان جو دل میں گندا خیال ڈالتا ہے اس سے تو ہماری حفاظت فرما. اور شیطان ہمارے پاس آوے ہی نہیں، پاس میں ہی نہیں آوے، اے اللہ تو ہم کو ایسی حفاظت میں رکھ. دیکھو آپ کو پتا چل جائے نا کہ فلانا آدمی میرا دشمن ہے، تو آدمی اس سے بچنے کے لیے کیا کیا کوشش کرتا ہے. کہ رات کو بھی فکر کہ وہ رات کو کچھ نہیں کر جائے، صبح میں بھی فکر کہ بھائی ہم لوگ فجر بعد سوئے ہو اور وہ کچھ کر جاوے. کہ وہ دشمن ہمارا بہت ڈینجر ہے، پتا نہیں کب کچھ کر ڈالے. ہر وقت آدمی چوکنا رہتا ہے. تو ان دنیا کے تمام دشمنوں کے مقابلے میں شیطان تو بڑا خطرناک بڑا دشمن ہے. کبھی ہم نے اس سے حفاظت کے لیے کوئی راستہ کیا نہیں کیا. حالانکہ کوئی انسان دشمن ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے مضبوط دروازہ لگائیں گے کہ کوئی چور نہیں آوے، مضبوط تالا لگائیں گے کوئی گنڈا نہیں آوے، کیا کیا کوشش کرتے. اور اس دشمن سے بچنے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، پھر ہم یوں کہے کہ شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے یہ جو دعا ہے سورہ قل اعوذ برب الناس اور یہ دعائیں، اس کو پڑھو، بار بار پڑھو، تو انشاءاللہ اللہ تعالی شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. لیکن اس بات کو دل میں بٹھا لو کہ شیطان کچھ نہیں کر سکتا، بس دل میں وہ گندا خیال ڈال سکتا ہے، گندا وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو زبردستی گناہ کے راستے پہ نہیں لے جا سکتا. اب اگر ہم مضبوط ہو گئے اور گندے وسوسے کو، گندے خیال کو نکال کے پھینک دیا، تو انشاءاللہ شیطان کے کام سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. اللہ ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے. جیب میں اگر فوٹو ہو تو اس کو پاکٹ میں وغیرہ میں کاغذ میں لپیٹ کے رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اس طرح کاغذ میں یا پاکٹ میں لپیٹ کے رکھیں گے نماز ہو جائے گی. سفر میں تمام مسافر ہو تو جماعت بنا کر نماز پڑھیں گے تو ابھی آدھی ہی پڑھیں گے، قصر پڑھیں گے، صرف مغرب پوری پڑھیں گے اور فجر پوری پڑھیں گے، باقی چار رکعت والی قصر کریں گے. سنتوں کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر موقع ہو تو سفر میں بھی سنت پڑھنی چاہیے، اور سفر میں جلدی ہو تو پھر سنت نہیں پڑھیں گے تو چل جائے گا کام. یہ سوال کا جواب پہلے ہو چکا ہے. شادی میں ڈی جے گانا بجے تو وہاں کھانے جا سکتے ہیں. اب ڈی جے کیا چیز ہوتی ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن گانا بجتا ہو جس شادی میں تو وہاں کھانے نہیں جانا چاہیے, کوئی بھی گانا. دوسرے سوال کی گجراتی کیا لکھی, ذرا صاف لکھ کے رکھ دینا آئندہ آپ کے. میں نے بھائیوں سے 3 مہینے پہلے قرض کے 6 لاکھ روپے زمین خریدنے کے لیے لیے تھے, کیا ان پیسوں کی زکات مجھے نکالنی ہے یا بھائیوں کو؟ تو وہ تو پیسے کے مالک بھائی ہے, آپ تھوڑی مالک ہے. جو مالک ہے وہ زکات دے گے, آپ کو تھوڑی زکات دینی. جو آگے جو دعا بتلائی تھی صبح شام کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی, کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں, تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دعا کو صبح میں پڑھ لو تو دن بھر کی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا ہو گیا, اور پیچھے جو دعا ہے اس کو شام کو پڑھ لو تو رات بھر کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہو گیا. ماشاءاللہ یہ حدیث شریف کے کارڈ چھپ گئے ہیں, مجلس کے بعد اس کو لے جاؤ اور جیب میں رکھو اور صبح و شام اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھو. پھر یہ دوسرے بھی کارڈ چھپوائے ہیں. ایک حدیث ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جو آدمی صبح و شام اس کو 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ہر غم سے ہر ٹینشن سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. دوسری دعا ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس کو صبح و شام پڑھنے کی برکت سے آفتوں سے بلاؤں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. اور قل ہو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے کہ جس دعا کو پڑھنے سے بڑے دشمن سے بھی اللہ حفاظت کرتے ہیں. دونوں کارڈ چھپ گئے ہیں, اس کو جیب میں رکھو اور لے جا کر کے پابندی کے ساتھ پڑھو. یہ اللہ کے نیک بندے بیچارے چھپواتے ہیں فری میں, تو اس کو پڑھنا چاہیے. پھر ایک بہت اہم کتاب آئی ہے, حدیث شریف کی ایک کتاب ہے ریاض الصالحین. تو ہر سنیچر کو حضرت مفتی احمد صاحب کا سبق ہوتا ہے وہاں نشاط سوسائٹی میں, مسجد انوار میں. تو اس کو کیسٹ سے جمع کر کے اس حدیث کو جمع کیا گیا ہے. اردو میں تو کئی سال سے چھپی تھی, یہ گجراتی میں اس کا پہلا حصہ آیا ہے. اس کو بھی آپ لے جائیں, اس کو پابندی سے پڑھیں, اس میں حدیث کی بڑی کام کی باتیں ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تمام ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما، تمام دنیا کے ایمان والوں کو کامل مکمل مسلمان بنا دے. اے اللہ تیری مرضی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے، تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما لے، تیرے عذاب سے تیرے قہر سے ہماری حفاظت فرما لے، تیری پکڑ سے دنیا آخرت میں ہماری حفاظت فرما لے، تیری اطاعت اور مرضی والی زندگی عطا فرما دے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، حضور کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ حرام کھانے سے حرام کمانے سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے، ہم سب کو حلال برکت والی روزی روٹی عطا فرما دے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اجڑوں کو آباد فرما دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، تمام دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما دے، آخرت کی منزلوں کو راحت والی بنا دے. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دے اور رمضان کی عبادتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے. اے اللہ ہر نوع کے فتنوں انتشار امتحان آزمائش سے تو ہماری حفاظت فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.